الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام واللہ لو لم یکن ملجأ ولا مأوی لما بایعت یزید ابن معاویۃ ابدا. درود پڑھیے محمد وال محمد. شعار حسینی موضوع گفتگو ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام کے مختلف پہلو ہیں. ان میں سے ایک اہم پہلو کربلا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور مقصد قیام سید الشہداء علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے شعار سید الشہداء علیہ السلام کا پہلو ہے. اس قیام کے دوران سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے لے کر عصر عاشور تک 61 ہجری کے محرم کے عاشور کے عصر تک مسلسل و مقرر شعار کچھ بیان فرمائے ہیں، جن کے اندر اپنے قیام اور اس نہضت و تحریک اور اس انقلاب کی ماہیت اور حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اس کے اہداف اور مقاصد ذکر فرمائے ہیں، اپنی خصوصیات، اپنے اصحاب اور اپنی سپاہ کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ ان اقدار کا ذکر ان شعارات کے اندر بیان فرمایا ہے جو مکتب اسلام و مکتب دین نے سکھائی ہیں، الہی اقدار، قرآنی اقدار اور انسانی اقدار، جن اقدار کی پاسداری کے لیے اور ترویج کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء نازل فرمائے اور ائمہ مبعوث فرمائے ہیں. خصوصیت کے ساتھ ان اقدار کی ترویج ان شعارات کے اندر بیان فرمائی ہے. لہذا شعار کربلا کے اندر اور سید الشہداء علیہ السلام کی تحریک کے اندر و اس قیام مقدس کے اندر ایک ترجمان کی حیثیت رکھتے ہیں. درحقیقت شعار وہ عناوین ہیں جو خود امام حسین علیہ السلام نے مقرر کیے ہیں. اگر ہم کربلا کو ابواب میں تقسیم کریں، چیپٹر بنائیں کربلا کے اور فصول بنائیں، جس طرح ایک کتاب تدوین کی جاتی ہے اور اس کی مختلف فصلیں ہوتی ہیں اور مختلف ابواب اس کے ہوتے ہیں، اگر کربلا کو اس صورت میں تدوین کیا جائے تو اس کی مختلف فصلوں اور مختلف ابواب کے عناوین خود سید الشہداء علیہ السلام نے انتخاب کر کے ان کو شعار کا عنوان قرار دیا ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے بھی اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ مقصد عزاداری در حقیقت ان شعاروں کو زندہ رکھنا ہے اور ان کا احیاء ہے. احیاء ان کا ایک زبانی اور لفظی طور پر اور دوسرا عملی طور پر، چونکہ یہ سب شعار در حقیقت ایک عمل کا عنوان ہے. بہت کم ایسے شعار ہیں، یا میں کہوں گا کہ اصلا ایک بھی ایسا شعار سید الشہداء کے شعارات میں موجود نہیں ہے جس کا تعلق فقط لفظی اور زبانی سلسلے سے ہو، بلکہ سب کے سب عملی نوعیت کے ہیں کہ جب ایک امت ان شعارات کو اپنا منشور قرار دے اور اس کے مطابق حرکت شروع کر دے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اس شعار کو زندہ کیا ہے. ہر چیز کو زندہ کرنا خود اس کے متناسب ہوتا ہے، اس کی حقیقت کے ساتھ موضوع ہوتا ہے زندگی اس کی، یہ زندہ کرنا. ایک مردہ انسان کو زندہ کرنا یہ ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اپنے پاؤں پر، باتیں شروع کر دے، کھانا پینا شروع کر دے، لیکن ایک پودے کا زندہ کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں شروع کر دے یا چلنا پھرنا شروع کر دے. پودے کی حیات، زندگی اس کے اپنے وجود کے متناسب ہے، اور انسان کی حیات اور زندگی انسان کے متناسب ہے. مثلا مکانات کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکانات زندہ ہونے چاہیے، مسجدیں زندہ ہوں، مسجدوں کو احیاء کریں. مسجدوں کے احیاء کے معنی یہ نہیں ہے کہ انہیں خوبصورت بنائیں، بڑے بڑے منار بنائیں، بڑے بڑے گنبد بنائیں اور ان کے اندر بڑے قیمتی پتھر لگوائیں اور ان کے اندر گلکاری کروائیں، شیشہ کاری کروائیں، جیسا کہ دیکھتے ہیں آپ. یہ نہیں ہے احیاء مساجد. ممکن ہے کسی بلڈنگ کا احیاء ہو، یہ ایک بلڈنگ رنگ و روغن سے زندہ ہو جاتی ہے، رنگ کرنے سے بلڈنگ زندہ ہو جاتی ہے، لیکن مسجد رنگوں سے زندہ نہیں ہوتی، مسجد اینٹوں سے زندہ نہیں ہوتی، مسجد نمازیوں سے، نماز اور عبادت سے زندہ ہوتی ہے. جس مسجد کے اندر نمازی نہ ہو، امام نہ ہو، جماعت نہ ہو، وہ مردہ مسجد ہے، اگرچہ وہ کروڑوں کی لاگت سے بنائی گئی ہو. لیکن جس مسجد میں بے شک دروازے بھی نہ ہوں، چھت بھی نہ ہو، لیکن اس کے اندر ایک زندہ عبادت انجام دی جاتی ہو، وہ زندہ مسجد کہلائے گی. اسی طرح سے ایک امام بارگاہ، اس کو احیاء کرنا، زندہ کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کے بڑے بڑے ہال بنائے جائیں اور اس کے اندر قیمتی مثلا پتھر لگائے جائیں اور اس کے اندر شبیہیں بنائی جائیں اور اس کے اندر مختلف چیزیں، رسومات انجام دی جائیں. امام بارگاہ کی حیات یہ ہے کہ اس کے اندر عزا برپا ہو، مقصد عزاداری اس کے اندر بیان کیا جائے، اور اس امام بارگاہ سے اسی طرح سے سلسلہ عزا شروع ہو جس طرح کربلا سے شروع ہوا تھا، اور اس طرح کے افراد بن کر امام بارگاہ سے باہر جائیں جس طرح سے کربلا سے بن کر باہر گئے. یہ امام بارگاہ کی حیات ہے. ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں پہلے 10 دنوں میں عشرہ اول محرم میں امام بارگاہ کو تالا لگا ہوا تھا. تعجب ہوا کہ شیعہ کو ویسے کہا جاتا ہے کہ 10 دن کے مسلمان ہیں، آپ تو 10 دن بھی نہیں کھول رہے اس کو، باقی جگہوں پر کم از کم 10 دن تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ تو 10 دنوں میں بھی تالا لگایا ہوا ہے پہلے عشرے میں. تعجب کی بات ہوتی ہے کہ پہلے عشرے میں امام بارگاہ کو تالا لگا ہوا. ان سے سوال کیا کہ کیوں بند ہے؟ کہا پڑھنے والا کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں، آپ اس کو کھولیں، ہم پڑھتے ہیں، مشکل نہیں ہے. پھر کہنے لگے کہ سننے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسپیکر تو لگا ہوا ہے، باہر آواز جاتی ہے دور تک. کہنے لگے جاتی ہے، دور دور تک جاتی ہے، بس کافی ہے، سننے والے گھروں میں بے شک بیٹھے رہیں، امام بارگاہ میں نہ آئیں، مجلس ہونی چاہیے امام بارگاہ میں. شروع کر دی مجلس. 5ویں 6ویں دن بانی آئے جنہوں نے امام بارگاہ بنائی تھی، اور چند بچے بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، اور چند ایک افراد جو باہر تبرک کے منتظر تھے، اندر نہیں آ رہے تھے کہ مجلس ختم ہو، تبرک بیٹھے تاکہ ہم اندر آئیں. بچے چند ایک اندر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس ہو رہی تھی. مجلس کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں امام بارگاہ کی. خوبصورت امام بارگاہ بنی ہوئی تھی، اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ بڑا ہال تھا اس کا، اس میں پلر نہیں تھا کوئی بھی، اور یہی اس کی بڑی خوبی تھی، انجینئرنگ کا ایک شاہکار، اتنا بڑا ہال بغیر پلر کے. انہوں نے اسی کو سب سے پہلے بیان کیا کہ یہ ایک انجینئرنگ کا معجزہ سمجھ لیں آپ، کہ اتنا بڑا ہال بغیر پلر کے ہے. تو میں نے کہا کہ اے کاش اس میں کوئی ستون ہوتا، کوئی پلر ہوتا. تو کہنے لگے مولانا آپ عجیب بات کرتے ہیں، اس کا کمال ہی یہی ہے کہ اس میں پلر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اے کاش اس میں کوئی پلر ہوتا. میں نے کہا بھائی انجینئرنگ کے نقطۂ نگاہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پلر ہوتا تاکہ میں اسی کو خطاب کرتا مجلس کے دوران. بندہ تو مومن تو کوئی آیا نہیں یہاں پر. غرض یہ کہ یہ امام بارگاہیں جو بغیر بیم اور پلر کے بڑے بڑے ہال بنائے جائیں لیکن ان کے اندر 10 دن میں بھی مجلس نہ ہو، یہ زندہ امام بارگاہیں نہیں ہوتی ہیں، یہ مردہ امام بارگاہیں ہوتی ہیں. اسی طرح ہر چیز میں دو حالتیں ہیں، زندگی اور موت. زندہ دین، مردہ دین، زندہ عبادت، مردہ عبادت، زندہ انسان، مردہ انسان، زندہ ضمیر، مردہ ضمیر. جو چیز خدا نے بنائی ہے اس کی دو حالتیں بنائی ہیں، ایک زندگی اور ایک موت، اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ شعار کو زندہ کرنا اور شعار کو مار دینا، شعار کی بھی دو صورتیں ہیں، زندگی اور موت۔ شعار کو زندہ کرنا یہ نہیں ہے کہ اسے زور زور سے بیان کیا جائے تو شعار زندہ ہو جاتا ہے، شعار اس وقت زندہ ہوتا ہے کہ جب اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ شعار در حقیقت ایک تحریک کے اندر، نہضت کے اندر، مکتب کے اندر منشور کی حیثیت رکھتا ہے، اور رہبر نہضت، رہبر تحریک و مومنٹ اسی لیے شعار بیان کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ تحریک ایک دو دن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کئی نسلوں کے لیے ہے، بلکہ قیامت کے لیے ابدی اور جاوید تحریک ہے یہ۔ لہذا ایسے شعار اس میں بیان کیے جو دو دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اس زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں تھے۔ یہ اہمیت کا نقطہ ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیے آپ۔ مثلا ہم آج کچھ شعار بناتے ہیں اپنی سیاسی تحریکوں میں، یا الیکشن کے دنوں میں، یا حالات جیسے پیش آ جاتے ہیں، اور جب حالات بدل جاتے ہیں وہ شعار مر جاتا ہے، خود ہی مر جاتا ہے۔ مثلا یا بعض جماعتوں نے اور کچھ لوگوں نے ہمت کی، اور گزشتہ عامر جو اس ملک پر بڑا جوان تھا اس کے خلاف کچھ شعار بنائے انہوں نے، خوب جب وہ چلا گیا تو اب ان شعار کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ اس وقت وہ لگاتے تھے نا گو مشرف گو، خوب یہ نعرے لگاتے تھے، بعض نہیں لگاتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ کہنا گناہ ہے، ڈرتے تھے خدا کے خوف سے، اور کبھی بھی نہیں کہتے تھے گو مشرف گو، لیکن بعض کہتے تھے۔ یہ شعار محدود تھا، اتنا محدود تھا جو صرف ایک شخص کی حد تک تھا، ایک شخص کی حد تک تھا۔ لہذا مشرف چلا گیا، مشرف سے بدتر آ گیا۔ اگر وہ شعار یہ دیتے جو سید الشہداء نے دیا تھا کہ یزید نہیں ہونا چاہیے، یزیدیت نہیں ہونا چاہیے، گو یزید گو کا اگر نعرہ ہوتا تو نہ وردی والا یزید ہوتا، نہ سول یزید ہوتا، کسی قسم کا یزید برسر اقتدار نہ آتا۔ شعار سید الشہداء علیہ السلام نے جو مقرر کیا اور بیان فرمایا، وہ شعار نہ اس زمانے کے لیے تھا اور نہ چند سالوں کے لیے تھا، یا ایک سلسلے کے خلاف تھا۔ بنو امیہ کے ساتھ مخصوص نہیں تھا وہ شعار، بلکہ بنو عباس کے اوپر بھی فٹ آتا تھا۔ بنو عباس کے ساتھ مخصوص نہیں تھا وہ شعار، بلکہ وہ عثمانیوں کے خلاف بھی تھا، عثمانیوں کے ساتھ بھی مخصوص نہیں تھا، بلکہ وہ آج کے جتنے سلسلے حکومت کے قائم ہیں ان سب کے خلاف ہے۔ شعار کی یہ خصوصیت ہے، اقدار کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی زمین کے ساتھ مخصوص یا کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ اگر ایک زمین کے خطے کے ساتھ مخصوص ہوئی، دوسرے علاقے کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ یعنی کربلا میں عراق کے اندر دیے گئے شعار لاہور کے لیے مفید نہیں ہوتے، اگر کربلا کے ساتھ مخصوص ہوتے، اگر عراق کے ساتھ مخصوص ہوتے۔ ایران کے اندر وہ شعار دیے گئے جو ایران کی سرزمین کے لیے مخصوص ہوں، وہ پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی اور سرزمین کے لیے مفید نہیں ہے۔ لیکن وہ شعار جو نہ کسی زمین کے پابند ہوں، نہ کسی زمان کے پابند ہوں، بلکہ جن کا مخاطب انسانیت ہو، وہ شعار، زمینیں بدل جاتی ہیں شعار نہیں بدلتے، زمانے بدل جاتے ہیں شعار نہیں بدلتے۔ در حقیقت یہ شعار ہیں، یہ زندہ رکھتے ہیں اس نہضت کو اور اس تحریک اور اس مکتب کو، اور پیروکاروں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے شعار زندہ رکھنا ہے، اور جب تک شعار زندہ رہے گا یہ تحریک زندہ رہے گی، یہ مکتب زندہ رہے گا۔ لہذا سید الشہداء علیہ السلام کے شعاروں میں اس پہلو سے غور کی ضرورت ہے کہ یہ شعار افق کے زمین و زمان سے ماورا ہیں، بالاتر ہیں، یعنی کسی خطے کے لیے نہیں ہیں، کسی مخصوص ٹائم کے لیے نہیں ہیں، ایسے امور ان شعاروں کے اندر بیان ہوئے ہیں جو آج ہماری بھی ضرورت ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسل کی بھی ضرورت ہیں، اور سابقہ اسلاف و اجداد جو ہمارے گزر گئے ان کی بھی ضرورت تھے یہ شعار۔ ان شعارات میں سے ایک شعار اور جو سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ ہی میں بیان فرمایا، دو پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ہیں، اشارہ ہوا ہے صرف، ان کی تشریح اس طرح سے مقدور نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر ہو جائے۔ ایک اور شعار سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے: واللہ لو لم یکن ملجأ ولا مأوی لما بعیت یزید ابن معاویہ ابدا، خدا کی قسم اگر زمین مجھے پناہ نہ دے، اس روئے زمین کے اوپر مجھے کہیں بھی پناہ نہ ملے، کوئی مجھے ٹھکانہ نہ دے، خدا کی قسم میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا۔ یہ شعار تھا جو مدینے میں سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ شان نزول اس شعار کا یہ ہے کہ آپ کے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ، امیر المومنین علیہ السلام کے ایک فرزند جن کا نام محمد ہے اور اپنی ماں کے نام سے ان کا کنیہ ہے ابن حنفیہ، حنفیہ ان کی والدہ ہیں، محمد ابن حنفیہ جو واقعہ کربلا تک زندہ تھے، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی زندہ تھے، اور تاریخ میں کافی ان کا نام آتا ہے بہت سارے واقعات کے ضمن میں۔ سید الشہداء علیہ السلام جب مدینہ سے چلے، قصد کیا مدینہ چھوڑنے کا مکہ کی طرف، پہلے دن ولید کے دربار میں گئے، دوسرے دن چند اہم واقعات مدینہ کے اندر پیش آئے، ایک مروان سے ملاقات ہوئی اور ایک جناب محمد ابن حنفیہ سے بات چیت ہوئی، اور تیسرا اہم واقعہ جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ یہ تین تقریباً اہم واقعات دوسرے دن، بیعت کے مطالبے کے دوسرے دن مدینہ میں رونما ہوئے۔ جناب محمد ابن حنفیہ نے جب یہ سنا کہ سید الشہداء علیہ السلام حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں اور احتجاجاً مدینہ چھوڑ کر اپنی تحریک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے، یار و انصار اور مددگار اکٹھے کرنے کے لیے اور امت کے اندر اس مطلب کو پھیلانے کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں باہر، تاکہ پوری امت کو بتایا جا سکے، خصوصاً حج کا موسم بہت اہمیت رکھتا تھا اس حوالے سے، سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں ویسے ہی حج ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، لوگ حج کرنے آئے، سید الشہداء بھی گئے حج پر، اور وہاں جا کر سید الشہداء علیہ السلام نے کہ وہاں کے شعار بھی عرض کروں گا جو مکہ کے شعار ہیں، مکہ کو اس لیے انتخاب کیا اور موسم حج کو تاکہ تمام دنیا سے امت کے برجستہ اور برگزیدہ لوگ آتے ہیں، مکہ کے اندر جمع ہوتے ہیں، انہیں آمادہ کیا جائے اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے تاکہ یہ اس قیام کا حصہ بنے اور اس ظالم و فاسق و فاجر حکمران کے خلاف اور حکومت کے خلاف قیام کا حصہ بنے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ میں جا کر یہ باتیں شروع کی تو لب لباب میں بیان کرتا ہوں، بہت سارے لوگ آئے، انہوں نے آ کر روکا کہ آپ ایسی باتیں مکہ میں نہ کریں، حج کے دوران، حج عبادت ہے اور آپ سیاست کر رہے ہیں یہاں پر، اگر سیاست کرنی ہے تو حرم سے باہر جا کر کریں، لہذا کوئی بھی امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اور امام جیسا مدینہ سے آئے تھے وہی کروان لے کر مکہ سے خارج ہو گئے، اور حاجی سارے احرام باندھ کے بکرے کاٹنے کے لیے منا روانہ ہو گئے، وہی کام جو آج کل ہوتا ہے مکہ میں۔ آج بھی جب مقصد سید الشہداء بیان کیا جاتا ہے، جب امام مسلمین اس وقت مکہ آئے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، حج زندہ کرنے کے لیے، تو یہ جواب سننا کہ حج عبادت ہے سیاست نہیں ہے، آج بھی جب ولی فقیہ زمان پیغام دیتا ہے اپنا حجاج کو اور ان سے کہتے ہیں کہ برات مشرکین کے مراسم انجام دیں، یعنی حج کا قرآنی حکم ہے کہ حج کے اندر مشرکین سے برات اور تبرہ کا اعلان کریں، قرآن کا حکم ہے کہ تبرہ کریں، حج میں ایک اہم رکن، جتنے لوگ حج کر کے آئے ہیں سن لے، فتویٰ ہے باقاعدہ امام کا بھی اور راہبر کا بھی، کہ اگر وہ گئے ہیں حج پر، مثلا حج پر گئے ہیں طواف النساء انجام نہیں دیا، وہ مشکل میں ہے، گارا کر مشکل میں ہے. مشکل یہ ہے کہ زوجہ کے قریب نہیں جا، زوجہ چھوٹ گئی، زوجہ ہاتھ سے نکل گئی اگر طواف النساء نہیں کیا. اگر طواف حج نہیں کیا تو حج ہی ہاتھ سے نکل گیا، اگر قربانی نہیں کی حج ہی ہاتھ سے نکل گیا، اگر وقوف نہیں کیا حج ہی ہاتھ سے نکل گیا. اسی طرح اگر حج پر گئے ہیں و تبرا نہیں کیا مشرکین کے اوپر، جس طرح سے حج پر گئے ہیں شیطان کو کنکریاں نہیں ماری، کہا کہ یہ تو دوست ہے اس کو کیا مارنا، یہ تو اپنے جیسا ہی ہے، وہ اگر رحم کھا کے نہ ماری کنکریاں اور آ گئے تو یہ رحم دلی جو آپ کے اندر آ گئی حاجی کے اندر، حاج ہی گنوا دیا. عزیزان وہ سیمٹ کا شیطان ہے، اس کو پتھر مارنا تمثیلی کام ہے، اس کو پتھر مارنا حقیقی مبارزہ نہیں ہے. حقیقی مبارزہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کے طاغوتوں کے خلاف حج کے اندر آواز اٹھائیں، اور اگر یہ آواز اٹھائے بغیر واپس آ گئے آپ کا حج نہیں ہوا، چکر لگا کر آ گئے ہو. تو آج بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ حج عبادت کی جگہ ہے، سیاست کی جگہ نہیں ہے. مولانا جو کمیشن لے کر حاجی پاس کرتا ہے اور حاجی پاس کر کے ہر چیز کو بائی پاس کرتا ہے، پھر خدا کو بھی بائی پاس کرتا ہے، میقات کو بھی بائی پاس کرتا ہے، بکرا بھی بائی پاس کرتا ہے، ہر چیز. یعنی در حقیقت جس کی سرپرستی میں حج کرنے جا رہے ہیں وہ بائی پاس کا ماہر ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مشکل نہیں ہے، ابھی میں حل کر دیتا ہوں مسئلہ، اس کی تکلیف چھوڑ کے اس کی تکلیف شروع کر دو، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ ہر چیز بائی پاس کرواتا ہے انسان سے، کہتے ہیں یہ سیاست ہے، یہ حج نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. سید الشہداء نے مکہ کو اس لیے انتخاب کیا کہ وہاں جا کر حج کے اندر بتائیں کہ امت پر کیا بلا نازل ہوئی ہے یزید کی شکل میں، یزیدیت کیا چیز ہے. جناب محمد ابن حنفیہ کو جب مدینہ میں اطلاع ملی کہ جا رہے ہیں بھائی مکہ کا ارادہ کر رہے ہیں، صبح آئے ملاقات کے لیے، میں وہی الفاظ جو کل دوسری مجلس میں بھی کسی اور مناسبت سے پڑھے تھے کتاب سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دونوں بھائیوں کے درمیان جو مکالمہ مدینہ کے اندر ہوا، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. جب ایک باشکو اور ایسی صلوات محمد و آل محمد پر پڑھیں، آپ کے اندازہ ہو کہ محبین و پیروان امام حسین علیہ السلام یہاں پر روایت میں ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے، سب سے بڑا بخل، روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ کی روایت ہے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہیں پڑھتا. جب سید الشہداء علیہ السلام، میں اب تکرار عبارت نہیں پڑھتا، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جب سید الشہداء علیہ السلام آمادہ ہوئے، لما تحیا الحسین ابن علی عزم علی الخروج من المدینہ، یعنی جب سید الشہداء آمادہ ہوئے مدینہ سے نکلنے کے لیے، تو صبح جناب محمد ابن حنفیہ سے ملاقات ہوئی، رات کو کچھ اعمال انجام دیے سید الشہداء علیہ السلام نے، صبح بھائی سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی جناب محمد ابن حنفیہ سے، انہوں نے آ کر کہا کہ اے بھیا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں نے سنا ہے کہ آپ مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرا ارادہ ہے مدینہ سے نکلنے کا، اور مکہ کا ارادہ کیا ہے میں نے. جناب محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ چونکہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، آپ میرے ہر دل عزیز ہیں، آپ سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پسند نہیں ہے کوئی شخصیت، اور دوسری طرف سے خدا نے آپ کی اطاعت مجھ پر واجب قرار دی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چند نصیحتیں آپ کو کروں۔ محمد ابن حنفیہ، نصیحتوں سے مراد یعنی مشورے، چند اچھے اور مفید مشورے آپ کو دوں میں۔ خوب، یہ مشورے اس نے دینا، انہوں نے دینا، جناب محمد ابن حنفیہ نے سید الشہداء کو مشورے دینا شروع کیے۔ سید الشہداء نے بھی فرمایا کہ جو دل میں ہے بتاؤ، جو پیش آیا ہے، جو ذہن میں آ رہی ہے باتیں وہ بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے مشورے دینا یہ شروع کیے کہ سب سے پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مکہ میں جائیں، اگر مکہ امن کی جگہ میسر ہو، مکہ امن ہو اور کوئی آپ کے نہ چھیڑے، آپ کسی کے متعرض نہ ہو، خاموشی سے، سکوت سے کسی جگہ جگہ میسر آ جائے اطمینان کے ساتھ رہنے کے لیے، تو مکہ ہی میں رہنا اور مکہ سے ہرگز باہر نہیں آنا۔ یہ پہلی بات کی انہوں نے۔ دوسری یہ کی کہ اگر مکہ میں سمجھے کہ امن نہیں ہے تو پھر مکہ کو چھوڑ کر یمن چلے جانا، کہ یمن بڑی اچھی جگہ ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ، امیر المومنین کے چاہنے والے لوگ، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یمنی، اور رحم دل بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، لہذا وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، وہاں چلے جائیں اور اس وقت تک یمن سے باہر، اور وہاں بھی جا کر ایک پرسکون اور اطمینان بخش جگہ ڈھونڈ لینا اور وہاں جا کر رہنا، اور اس وقت تک باہر نہیں آنا جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے، یعنی جب تک یزید کے گماشتے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے۔ جیسے ہوتا ہے آج کل کسی کے پیچھے پولیس لگتی ہے، وہ جا کر کسی خفیہ ٹھکانے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک باہر نہیں آتا جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے۔ تقریباً یہ مشورہ تھا کہ آپ کسی جگہ جا کر مخفی جگہ تلاش کر کے وہاں زندگی بسر کریں، اور اگر یمن میں بھی پناہ گاہ نہ ملے، یعنی وہاں بھی آپ کے پیچھے یہ لوگ پہنچ جائیں اور آپ کو ستائیں اور آپ احساس کریں کہ امن کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں یمن سے بھی نکل آنا، صحراؤں میں نکل جانا، ریتوں کے اندر، ریتلے صحراؤں میں، اور وہاں ٹیلوں کے نیچے یا غاروں کے اندر پناہ لینا، یا پھر کسی کوہستانی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں نکل جائیں اور کسی غار کے اندر جا کر چھپ جائیں، اور جب تک حالات معمول پر نہیں آتے اس وقت تک باہر نہیں آنا۔ اب ظاہر ہے بھائی ہیں، برادر ہیں، خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، بھائی کے ساتھ محبت ہے، خود کہا بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لہذا خیر خواہی کے، ہمدردی کے یہ مشورے انہوں نے دیے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ باتیں بھائی کی سن کر، یہ مشورے سن کر، یا خود جناب محمد ابن حنفیہ کے بقول یہ نصیحتیں سن کر سید الشہداء نے یہ بیان فرمایا، یا اخی، اے بھیا، واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوی لما بعیت یزید ابن معاویہ ابدا۔ اے جان برادر، خدا کی قسم، اگر زمین میں مجھے کہیں بھی پناہ نہ ملے، کہیں بھی ملجا نہ ہو، کہیں بھی میرا مأوی نہ ہو، خدا کی قسم میں پھر بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ شعار تھا جو سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ مجھے کہیں بھی پناہ نہ ملے، کہیں بھی ٹھکانہ نہ ملے، میں جھکوں گا نہیں یزید ابن معاویہ کے سامنے، اس طاغوت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس شعار کو سمجھیں، بہت گران قدر شعار ہے۔ اگر ہم ساری دنیا کے حکیموں کی کتابیں ٹٹولیں و پڑھیں، کھنگال دیں، ہمیں اس قدر و قیمت کا شعار اور اس قدر و قیمت کا انمول گوہر وہاں میسر نہیں آئے گا۔ آپ کتابیں پڑھیں، وہاں ملتا ہے ہمیں کہ آپ عزت کی زندگی بسر کریں، اور عزت کی زندگی کا طریقہ یہ ہے کہ حالات کے ساتھ ہمیشہ سمجھوتا رکھیں، اور ہم آج جو عزت بنائی ہوئی ہے اپنی، اسی طرح بنائی ہوئی ہے، جیسے جیسے حالات آتے جاتے ہیں ایسی تبدیلی ہم میں بھی رونما ہوتی ہے، جیسی حکومت آتی ہے ویسا ہمارا مزاج بن جاتا ہے۔ ایک دن ایک حکومت آتی ہے جہاد جہاد کرتی ہے، ہم بھی دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں جہاد جہاد، الجہاد الجہاد۔ دوسری حکومت آتی ہے، وہ اس الجہاد کو کہتی ہے یہ دہشت گردی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، اپنے دماغ سے نہ سوچا نہ سمجھا۔ انہوں نے کہا جہاد، ہم نے بھی کہا جہاد، انہوں نے کہا دہشت گردی، ہم نے بھی کہا دہشت گردی ہے۔ خوب جو بھی ہماری زبان پہ جو چڑھا دے ہم اس کے ساتھ راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مولانا روم کی اس محفل سماع کی طرح جو انہوں نے ذکر کی کہ خار برافت و خار برافت، جو بھی ہمیں کہتا ہے ہم اسی کے راگ پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا اقدار دین کے خلاف ہے۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا، یہ جو ہماری زندگیوں کا اصول بنا ہوا ہے منشور، جس کے تحت ہم نے ابھی تک یہ زندگی بسر کی ہے اور آئندہ بھی ارادہ ہے ایسے ہی بسر کریں۔ جیسے حالات ہیں جی چارہ نہیں ہے، حالات کے ساتھ سازگار ہونا پڑتا ہے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ عزیز من، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے، تجھے حق نہیں بنتا سید الشہداء کی مجلس میں آنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء وہ امام ہے جو حالات کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ اگر حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہوتا تو کربلا میں تشنا نہ مارا جاتا۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر نہ کرواتا۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا۔ اقبال، میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ ایک راز ہے کہ اقبال نے کربلا کو کہاں سے سمجھا، منبع کیا تھا اقبال کی شناخت کا، کس زاویے سے، کس دید سے، کس روزنے سے اس شخصیت نے، اس حکیم نے کربلا کو دیکھا۔ یہ اصل اور یہ قانون اور یہ فارمولہ اقبال نے کربلا سے لیا ہے کہ دوسروں کا کہنا یہ ہے کہ اگر زمانہ با تو نسازت تو با زمانے بے ساز، یہ عام مقولہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ زمانہ با تو نسازت تو با زمانے بے ساز، یعنی اگر زمانہ تیرے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا تو زمانے کے ساتھ سمجھوتا کر لے، اگر حالات تیرے موافق نہیں ہیں تو حالات کے موافق ہو جا، اپنے آپ کو سازگار بنا زمانے کے ساتھ۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط منطق ہے، یہ اشتباہ راستہ ہے، اسی نے قوموں کو ذلیل کیا ہے۔ یہیں سے یزیدیوں کو موقع ملتا ہے کہ جب ایک امت جس کے ساتھ زمانہ سازگار نہ ہو، جب وہ زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنانا شروع کر دے، یہیں سے اس کے اوپر یزید مسلط ہو جاتا ہے۔ بس کیا کرنا چاہیے تجھے؟ شعار حسینی، شعار حسینی کیا ہے؟ گر زمانے بے تو نسازد تو با زمانے بے ستیز، اگر زمانہ تیرے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، تیرے ساتھ سازگار نہیں بنتا، تو زمانے کے ساتھ جنگ کر، نبرد کر، تو قیام کر، تو ڈٹ جا زمانے کے سامنے، تو با زمانے ستیز۔ سازش و ستیز، سازش اردو میں کہتے ہیں کسی خفیہ پلاننگ کو، کسی کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی تہ توہ کرنے کو سازش کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں سازش اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کو فارسی اور عربی میں، فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں توطئہ، یہ ذہن میں رکھ لیں اصطلاح، جس کو ہم اردو میں سازش کہتے ہیں اسے فارسی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ توطئہ۔ توطئہ یعنی گٹھ جوڑ کرنا، ملی بھگت کرنا، کسی کے ساتھ بیٹھ کر ساز باز کر لینا۔ سازش کس کو کہتے ہیں؟ سازش یعنی کسی کے مطابق ہو جانا، کسی کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار بنا لینا۔ پاکستان میں ایک طبقے کو کہتے ہیں لوٹا، اب پتہ نہیں طبقہ ہے یا بڑھ گیا ہے طبقے سے، معلوم نہیں ہے، یہ لوٹے کی حالت عمومی ہو گئی ہے، ابھی وبا بن گئی ہے۔ لوٹا کن کو لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جی یہ تو آپ بیان کریں گے، یہ بھی نہ مجھ سے سنیں آپ۔ لوٹا اس کو کہتے ہیں جو بھی اقتدار میں آئے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوٹا ہوتا ہی وہی ہے نا کہ جو چاہے اٹھا کے ٹوائلٹ لے جائے جس کو، اسی کو لوٹا کہتے ہیں نا۔ ہر ایک کے لیے تیار ہوتا ہے خدمات کے لیے، سروسز کے لیے. لوٹے کی سروسز بڑی عام ہیں، کسی خاص کے لیے مخصوص، اسی وجہ سے ان کو لوٹا کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سازش. سازش یعنی بمحیط سازش، سازش بمحیط یعنی اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کر لو، اپنے آپ کو جماعت کا ہم رنگ کر لو، جیسا زمانہ ہے ویسے تم بھی بن جاؤ. یہ طبقہ ہمیشہ مغلوب ہوتا ہے. لباس کون سا پہنتے ہیں؟ جیسے سب پہن رہے ہیں، یہ مغلوب لوگ ہیں. ویسے سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ الگ ہیں، منفرد ہیں، الگ تھلگ ہیں. یہ دیکھ لیں، جو بھی دیکھ کے ماحول دیکھ کے کپڑے پہنے وہ مغلوب آدمی ہے. یعنی اس کے اندر متاثر ہونے کی صلاحیت ہے، سازش کرنے والا ہے. سازش یعنی گرگٹ کی طرح ہے، اپنے آپ کو ماحول کے ہمرنگ بناتا ہے. گرگٹ دیکھا، ایک چھپکلی کی طرح کا حیوان رنگ بدلتا ہے. اگر سبزے پہ آ جائے تو سبز ہو جاتا ہے. بزرگوں کو ذرا جگہ دیجئے. اگر سبزے میں آ جائے تو سبز ہو جاتا ہے، اگر خاکستری رنگ پہ چڑھا جائے تو خاکستری ہو جاتا ہے، کسی سرخ جگہ پہ جائے تو سرخ ہو جائے، جیسا جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے. دیکھا ہوا ہے نا گرگٹ، جو محیط کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں. انسان کے لیے یہ صفت مناسب نہیں ہے. انسان کو گرگٹ نہیں بننا، چونکہ انسان کے معاشرتی حالات، انسان کے سیاسی حالات، انسان کے دینی حالات، انسان کے اجتماعی حالات بدلتے رہیں گے. قرآن نے بھی ذکر کیا ایک قانون خدا ہے، تداول ایام، تلک الایام نداولها بین الناس. یہ روزگار ہم بدلتے رہتے ہیں، ایک جیسا روزگار نہیں رکھتے. ایام گردش میں ہیں. گردش میں ہونے کے معنی کیا ہے؟ کہ ایک دن اچھا ہوتا ہے اور ایک دن اچھا نہیں ہوتا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یوم لک یوم لک و یوم علیک. ایک دن تیرا ہے، تیرے حق میں ہے، ایک دن تیرے خلاف ہے. ایام خدا نے اس طرح بنائے ہیں، سارے دن ہمارے نہیں ہوتے. کچھ دن ہمارے ہیں، کچھ دن ہمارے نہیں ہے. کچھ دن ہمارے ہیں، کچھ ہمارے رقیب کے ہیں، کچھ دن ہمارے دشمن کے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تداول ایام، گردش ایام کو ذہن میں رکھنا. جب ایام گردش میں ہے، حالات بدلتے رہیں گے، ان بدلتے حالات میں تجھے کیا رہنا ہے؟ مومن کو کیا رہنا ہے؟ مومن کو پہاڑ کی طرح راسخ رہنا ہے. گردش ایام میں یہ بھی گردش میں نہ آ جائے، گرگٹ نہ بن جائے کہ جیسے حالات ہیں ویسا ہی رنگ اپنا لے. آج حالات ایسے ہیں لہذا ہم ایسے ہو جاتے ہیں، آج حالات ایسے ہیں لہذا ہم ایسے ہو جاتے ہیں. یہ مغلوب انسان ہے، یہ ستم پذیر انسان ہے، یہ یزیدیت کا سہارا ہے یہ انسان. ظالم حکمران ان لوگوں کے دوش پر آتے ہیں برسر اقتدار، ان گرگٹوں کے. اور جب یہ قومی حالت بن جائے، کسی قوم کی یہ حالت بن جائے گرگٹی حالت، ہر ایک کے ساتھ سازگار. ایک شہر میں مجلس ہوئی، وہاں موقع ملا مومنین کے سامنے مجلس کا. بعد میں ایک محترم مومن تھے، ان کی والدہ بزرگوار محترمہ خدا انہیں حفظ کرے، وہ متدین خاتون تھی، انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بیٹے کے ہاتھوں کہ مولانا سے جا کر پوچھو کہ امی مجھے ایک مشکل پیش آ گئی ہے، وہ حل کریں. مشکل یہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو بھی واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، پھر آپ چلے جاتے ہیں اور بالکل ایک متضاد بات ہوتی ہے، اسی ممبر پر اس کو بھی اتنی داد دیتے ہیں. تو فرمانے لگی کہ مولانا سے کہو کہ یہ کیا راز ہے یہ. میں نے کہا محترمہ اپنی والدہ معظمہ سے میرا سلام بھی کہو اور جا کر کہو کہ یہ درد بہت پرانا درد ہے، یہ وہی درد ہے جس کے ہاتھوں علی روتے تھے. یہی بڑی مشکل ہے عزیزان، کہ جب ہر حال میں ہمیں اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈالنا ہے. اور اس کو کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یہ بڑا سمجھدار انسان ہے، بڑا حکمت والا انسان ہے، بڑی لچک ہے اس کے اندر. یہ لچکدار مومن ہے والا. اگر زمانہ آپ کے ساتھ سازگار نہیں ہے تو تجھے زمانے کے ساتھ ستیز کرنی ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. آپ توجہ فرمائیں, یزید برسر اقتدار آتا ہے, بڑی بڑی شخصیات عالم اسلام کی اس وقت موجود تھیں جن کی باتیں آج حجت اور سند کی درجہ رکھتی ہیں مومنین اور مسلمین کے لیے. بڑی بڑی شخصیات, بڑے بڑے لوگ. جیسے نمونے کے طور پر ایک شخصیت جیسے عبداللہ ابن عباس, سنی اور شیعہ کے ہاں مورد احترام شخصیت اور واقعی قابل احترام ہے, علمی شخصیت جس کے کارنامے عظیم امیر المومنین کے ساتھ کربلا کے وقت موجود تھے. یہ شخصیت ان کے سامنے سید الشہداء نے خروج کیا. مکہ تک گئے, البتہ حج کرنے, سید الشہداء کے ساتھ نہیں گئے, مکہ گئے حج کرنے کے لیے. سید الشہداء علیہ السلام نے ان کو بھی دعوت دی لیکن مفید مشورے دیے, انہوں نے نہیں گئے, خود شامل نہیں ہوئے. اور ان جیسی اور بہت ساری شخصیات کے نام لینا مناسب نہیں ابھی. مشکل کیا تھی انہیں؟ آیا دین کم تھا ان کے اندر؟ نہ, متعصب دیندار تھے. کیا مشکل تھی کہ یزید کے زمانے میں بھی ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ مشکل ان کے اندر یہ بنی ہوئی تھی کہ ان کا دین یہ بنا ہوا تھا کہ ہمیں ہمیشہ حالات کے ساتھ چلنا ہے, سمجھوتا کرنا ہے. علی کی حکومت ہو تو علی کی فوج میں, امیر شام کی حکومت ہو تو اس کی فوج میں, اگر اس کا بیٹا اس برسر اقتدار آ جائے تو اس کی فوج میں. ہمیں ایک امیر چاہیے جس کے ساتھ ہم شامل ہوں, جس کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہوں. ہمیں یہ غرض نہیں ہے کہ یہ کون ہے, کہاں سے ہے, کیا مکتب رکھتا ہے. آئمہ اطہار کے زمانے میں بڑی بڑی علمی شخصیات موجود تھیں لیکن سب سے بڑا درد یہ تھا اس وقت بھی کہ سب نے اپنے آپ کو حالات کے ساتھ سازگار کیا ہوا تھا. بنو امیہ کی حکومتوں میں بنو امیہ کا رنگ چڑھایا ہوا تھا, بنو عباس کی حکومتوں میں بنی عباس کا رنگ چڑھا لیا تھا. جس محفل و ماحول میں جاتے وہ ویسے ہی ہو جاتے گرگٹ کی طرح. سید الشہداء نے ایسے میں یہ شعار دیا کہ اے بھیا, خدا کی قسم اگر مجھے زمین پہ کہیں بھی پناہ نہ ملے, امن کا نقطہ کہیں پر بھی نہ ہو, کہیں بھی مجھے امنیت میسر نہ آئے, خدا کی قسم میں ہرگز یزید کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا. میں حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں. حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والوں کو خدا امام نہیں بناتا, رہبر نہیں بناتا. ہم جان بوجھ کے ایسا رہبر چنتے ہیں جو حالات کے ساتھ سمجھوتا کر سکے. کہتے ہیں لچکدار رہبر ہونا چاہیے, جو ہر ہے. ہمارے پاس سیاسی لیڈر موجود ہیں, مذہبی بھی ہیں اتفاقاً, جو ہر حکومت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ ایک جب ایک دفعہ حکومت آئے اس کو کہتے ہیں یہ کفر کی حکومت ہے, اگلی دفعہ وہی حکومت جب برسر اقتدار آتی ہے اسی کفر کی حکومت میں خود بھی شامل ہو جاتے ہیں, اس کا حصہ بن جاتے ہیں. بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اتنی کہ انسان کو گمان ہوتا ہے کہ کوئی اور گویا اس ملک میں مسلمان ہے ہی نہیں. سارا اسلام انہوں نے اپنے لیے مخصوص کروا لیا, اپنے نام لکھوا لیا ہے, لیکن ہیں گرگٹ. حق نہیں بنتا ان کو نام حسین ابن علی زبان پر جاری کریں. اس شعار کو کیسے زندہ کرنا ہے عزیزان؟ میں نمونہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شعار حسینی زندہ کیسے ہوتے ہیں. شعار حسینی زندہ کرنے کے لیے روش خمینی چاہیے, اسوہ خمینی چاہیے. فقط بینروں پہ لکھ دینے سے شعار زندہ نہیں ہوتا, تقریر کر لینے سے شعار زندہ نہیں ہوتا, بیان دے دینے سے شعار زندہ نہیں ہوتا, نعرہ لگا لینے سے شعار زندہ نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا کہ شعار حسین ابن علی منشور ہے امت اسلام کے لیے قیامت تک. اور منشور کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. شہنشاہ کی حکومت مجھے بھی اس طرح سے یاد نہیں ہے, زیادہ عمر میری بھی نہیں ہے اور میرے ان جوانوں کو تو قطعاً یاد نہیں ہے, بزرگوں کو شاید ہو. ایران میں شہنشاہ کی حکومت, رضا شاہ کی حکومت ہمیں یاد نہیں ہے, لیکن امام فرماتے تھے کہ یہ شاہ یزید وقت ہے. اس کا نام امام نے رکھا ہوا تھا, یہ یزید وقت ہے. اس کے سارے کام یزیدی تھے. وقت نہیں ہے میں تشریح کروں کہ شاہ کس قسم کی حکومت کر رہا تھا. ذلیلانہ ترین حکومت. ایران کو اس نے بیچ دیا تھا ایک کیری لوگر معاہدے کے تحت, اس نے ایران کو امریکہ کے یہاں بیچ دیا تھا. کیپیٹلیشن ایک معاہدہ جو عراق کے اندر ہوا ہے, ابھی عراقی حکومت نے, موجودہ حکومت نے سائن کر کے عراق لا محدود مدت کے لیے امریکہ کو فروخت کر دیا ہے, دے دیا ہے. اس کی جزیات ہم نے ایک یہ جو مجلہ آپ کی خدمت میں آتا ہے مشرب ناب, اس کے گزشتہ شماروں میں کسی ایک شمارے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح عراقی حکومت نے عراق کو تحویل دے دیا امریکہ کے سپرد. اور آپ کے ملک میں ہوا, آپ نے سن بھی لیا کہ یہ کیری لوگر بل کے ذریعے سے انہوں نے وہی بالکل بلکہ اس سے بھی بدتر, یعنی کیپٹلیشن سے بھی بدتر کیری لوگر بل ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے سپورٹ کر دیا, اور میڈیا میں خود ہی انہوں نے سرخیاں لگوا کر ماحول ٹھنڈا کرنے کے لیے یا کہیں وہ لیک کرنے کی پریشر لیک کرنے کے لیے. دیکھیں نا گھروں میں کچن میں خواتین رکھتی ہیں, پہلے کسی زمانے میں خواتین جب کھانے پکایا کرتی تھیں تو پریشر کوکر میں کھانا رکھ کر گوشت رکھ کر مثلا آگ روشن کرتی تھی, پھر جب وہ آوازیں دینا شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس بھر گئی ہے. جب گیس بھر گئی ہے تو خود ہی جا کر وہ ایک تو شعلہ کم کر دیتی تھی, دوسرا اس کا ویٹ تھوڑا سا اٹھا دیتی تھی. ویٹ اٹھانے سے کیا ہوتا تھا, اس کا سارا پریشر لیک ہو جاتا تھا اور اس طرح دھماکہ نہیں ہوتا, گھر بچ جاتا تھا. اسی اصول کے اوپر یہ شیطانی قوت اور شیطانی بزرگ عمل کرتا ہے, ایک ملک کے اندر مداخلت کرتا ہے, جنایت کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, پھر کسی نہ کسی طریقے سے بلاخر وہاں غیرت مند لوگ موجود ہیں, ان کے اندر ایک پریشر غیرت آتی ہے, ان کو پریشر بنتا ہے, یہ پریشر وہ خود ہی شعلہ کم کرتا ہے, کبھی ایک طرف سے شعلہ کم کرتا ہے دوسری طرف سے ویٹ اٹھا دیتا ہے تاکہ پریشر لیک ہو جائے. جب پریشر لیک ہو جاتا ہے قوم ٹھنڈی ہو کے دوبارہ اپنے گھر میں واپس چلی جاتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ جتنے بھی اس بل کے خلاف لکھتے ہیں یہ سب مخالفین ہیں اس بل کے, بلکہ بہت سارے اس بل کے خلاف لکھنے والے کون تھے جو پریشر لیک کر رہے تھے کہ کہیں قوم کے اندر اتنا پریشر نہ آ جائے کہ دھماکہ ہو جائے اور اس دھماکے کے اندر ساری چیز ویران ہو جائے. یہ خود پریشر لیک کرتے ہیں ہر شعبے کے لیے, سیاستدانوں میں ایسے سیاستدان رکھے ہوئے پریشر لیک کرنے والے, سنیوں کے اندر سنی رکھے ہوئے ہیں, شیعوں کے اندر شیعہ. ظاہر ہے کہ شیعوں کا پریشر سنی لیک نہیں کر سکتا کبھی بھی, کیونکہ شیعوں کا ویٹ اس سے اٹھتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے ایک شیعہ چاہیے, اور معمولی شیعہ سے بھی لیک نہیں ہوتا یہ پریشر, ایک بہت بڑا فنیر شیعہ چاہیے جو اگر یہ لیک کرے اس کا پریشر قوم کا. جب پریشر لیک ہو جاتا ہے قوم چپ کر کے اندر بیٹھ جاتی ہے, جا کر یہ کام خود کرتے ہیں. یہ شہنشاہ نے بھی اسی طرح کا ایک معاہدہ کر کے ایران کو امریکہ کے یہاں فروخت کر دیا, انتہائی ذلیلانہ معاہدہ. اس معاہدے کی ایک شک جو امام نے اپنے خطبوں میں بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر ایک ایرانی ایران کے اندر امریکی باشندے کے کتے کو مارے گا تو ایرانی پر مقدمہ چلے گا, لیکن اگر ایک ایرانی کو قتل بھی کر دے اس امریکی پر ایران میں مقدمہ نہیں چلے گا. اب جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آخری تقریباً کام ہے جو پاکستان میں ہونے والا ہے, کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے. ابھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ اور پاکستان کی مزید, اس کو انہوں نے کہا کہ مطالبہ کیا کہ مزید اس کو ہاں بڑھانا چاہیے, اس کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ابھی اتنی وسیع نہیں ہے تو یہ حال ہے, جب وسیع ہو جائے گی تو کیا حال ہوگا. ایران میں بھی یہی حرکت ہوئی. اور اس کے علاوہ جو شاہ کر رہا تھا, انقلاب سفید کا اس نے نعرہ لگوایا, حجاب کا خاتمے کا اعلان کیا, عورتوں کے سروں سے پردے اتر جائیں, مجالے سے عزائے حسینی پر پابندی عائد کر دی, علماء کے لباس ابا قبا پہننے پر پابندی عائد کر دی. یہ وہ کام تھے جو شاہ نے موٹے موٹے انجام دیے. حالات بہت خراب تھے, قم بھرا ہوا تھا علماء سے, نجف بھرا ہوا تھا علماء سے, مشہد بھرا ہوا تھا علماء سے. ایران عالم پرور ملک ہے, عالم ہی عالم ہر شہر میں جہاں بھی جائیں ابھی بھی عالم ہے. اب تو انقلاب کی برکت سے الحمدللہ رونق ہی رونق ہے, خدا اور زیادہ مزید انشاءاللہ ترقی دے اس صنف کو. عالم ہی عالم تھے ہر جگہ پر, لیکن نہ قم سے کوئی آواز اٹھی, نہ نجف سے کوئی آواز اٹھی, نہ مشہد سے کوئی آواز اٹھی. کیوں نہیں اٹھی؟ اس لیے کہ وہاں پر دین جو پڑھایا گیا تھا یا جو ازبر کیا ہوا تھا, اس کا سبق یہ تھا کہ گر زمانے بتو نہ سازت تو بس زمانے بے ساز. اگر زمانہ تیرے موافق نہیں ہے, تیرے حالات کے مطابق نہیں ہے, تیرے ساتھ سازگار نہیں ہے, تو زمانے کے مطابق ہو جا. لہذا انہوں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو زمانے کے مطابق کر لیا. کیا کہا کہ شاہ کی حکومت ہے, کیا کر سکتے ہیں ہم, ظالم شاہ ہے, فاسق شاہ ہے, فاسق شاہ کی حکومت میں بس ہم گوشہ نشین ہو سکتے ہیں, گھروں میں عبادتیں, نماز جماعت میں شرکت کرنا چھوڑ دی تھی بزرگوں نے. کیوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن امام نے کیا کہا, امام نے یہ کہا کہ یہ زمانہ اگر ہمارے موافق نہیں ہے, ہم زمانے کے موافق ہو جائیں. شاہ اگر ہمارے جیسے ہمارے اصولوں کے مطابق نہیں چلتا تو ہم شاہ کے اصولوں کے مطابق چلنا شروع کر دیں. فرمایا نہ, میرا دین اور میرا امام مجھے یہ قانون نہیں سکھاتا, یہ فتویٰ نہیں ہے میرے امام کا. میرا امام حسین ابن علی ہے, وہ حسین ابن علی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر یزید تیرے زمانے میں تخت حکومت پر آ جائے تو یزید کے ساتھ ہرگز سازگار نہ بننا.
عزت کی موت بہتر,
ذلت کی زندگی سے
عزت کی موت بہتر.
مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ باد
مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ باد.
میرا امام حسین ہے, اس لیے امام خمینی فرماتے ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم. آج کل ایک جملہ ہم ایسے تکلفاتی طور پر یا کہیں اظہار عقیدت کے طور پر یا اپنے ایمان کے اظہار کے لیے بیان کرتے ہیں, گھر خدا نے دیا, گاڑی دی ہوئی, کہتے ہیں یہ جی اللہ کا دیا ہوا ہے. ایک مومن کے اسی شہر میں کچھ سال پہلے وہ انہوں نے ذکر کیا کہ بی بی سے گاڑی لینے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک نام بھی لیا گاڑی کا, مجھے تو اب ذہن میں بھی اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کون سی گاڑی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹچ سسٹم گاڑی ہے, دور سے اس کو بتا دیتی ہے دھند کتنی ہے, ابھی چراغ کتنا دور ہے ٹریفک کا, اور اس طرح کی انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ بارش ابھی بادل چھا جاتے ہیں اس کے وائپر خود ہی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی بارش ہوتی بھی نہیں ہے, پہلے ہی وائپر ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. کہا یہ گاڑی میں نے کسی جگہ دیکھی, میرے دل میں آرزو پوری ہوئی کہ یہ گاڑی مجھے ملے. بی بی کے حرم میں گئے, میں نے کہا بی بی یہ گاڑی چاہیے. گھر میں وہاں سے گھر ابھی نہیں پہنچا تھا, گاڑی پہلے آ گئی تھی. کہا دیکھا یہ خاندان کتنا کریم خاندان ہے. میں نے کہا بزرگو آپ تو آخری عمر میں ہو, یہ جوانوں کو بتاؤ یہ طریقہ کہ کس طرح سے. یہ روزگار نہیں ہے ان کے پاس بیچاروں کے پاس, رکشہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. آپ کے پاس اتنی اعلیٰ گاڑی, وہ پہلے بھی تین چار گاڑیاں تھیں, اس کے اوپر بی بی سے یہ گاڑی بھی لے لی جا کر. خوب ان جوانوں کو بتاؤ یہ اصول یہ طریقہ. یہ ایک تکلفاتی طریقہ ہے. گاڑی رشوت سے لی ہے کہتے ہیں بی بی نے دی ہے, فراڈ سے لیے, خمس نہیں دیتا بی بی نے گاڑی لے لی ہے, اس کو بی بی کا حق دبایا ہوا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جن لوگوں نے بی بی کا فدق دبا لیا تھا بی بی جا کے ان کو اونٹ دے آئے کہ یہ لو اونٹ تو انعام میں اونٹ ہے تیرے پاس. کیا سمجھتے ہو بی بی کو آپ؟ یہ میرا یہ کہنا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ امام حسین کا دیا ہوا ہے، خوب آؤ آڈٹ کرو میرے، ذرا میرے پاس ہے کیا اور آیا کہاں سے ہے. جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے نا میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب معصومین کے صدقے میں ہے، بس اجازت دو گے کہ ہم ذرا تفتیش کریں آپ کے اموال کی، آڈٹ کریں آپ کے اموال کو کہاں کہاں سے آیا ہے؟ نہ، کہتے ہیں نہیں یہ سیکرٹ ہے، یہ نہیں، بس آئمہ نے دیا ہے. آئمہ نے دیا ہے تو صحیح طریقے سے دیا ہوگا نا، آئمہ تو غلط طریقے سے نہیں دیتے کسی کو بھی. اگر آئمہ نے دیا ہے تو اس کو اوپن کرو، سب کو بتاؤ تاکہ دوسرے بھی آئمہ سے لے سکیں. اس طرح ایک منی لانڈرنگ کا ایک قانون ہے نا کہ کالی دولت کو سفید کرنا، کماتے غیر قانونی طریقے سے ہیں، پھر اس کو ایر پھیر کر کے کیا کرتے ہیں، یہ قانونی ہے. خوب ہم نے بھی آسان طریقہ بنایا ہوا ہے غیر قانونی طریقے سے لے کر، کہتے ہیں یہ سب کچھ مولا کے صدقے ہیں. یعنی مولا کو آپ نے مال کی لانڈرنگ کا ذریعہ بنا لیا ہے، ابھی مولا کا نام لینے سے حلال ہو جائے گا. یہ حساب دو اپنے مال کا، کہاں سے آیا ہے یہ زمین، کہاں سے آئی ہے یہ پراپرٹی، کہاں سے آئی ہے یہ مال و ثروت، کہاں سے آئی ہے. اگر مولا نے دیا تو ٹھیک ہے، بتاؤ مولا کیسے دیتا ہے. امام فرماتے ہیں ما حرج داری ما سید الشہداء داری، یا نیچے کیا سید الشہداء داری، یعنی ہم نے جو حرکت شروع کی ہے سید الشہداء کے کہنے پر شروع کی ہے، جن اصولوں کو اپنایا ہے سید الشہداء نے وہ اصول ہمیں بتا کے دیے ہیں، جو راستہ طے کیا وہ راستہ سید الشہداء کا تھا، سید الشہداء کے نقش قدم پر چلے ہیں اور یہ سب کچھ ہمیں میسر آیا. امام نے آواز اٹھائی یزید وقت کے خلاف، سب حیران. وہی سما جو 60 ہجری میں مکہ و مدینہ میں تھا، تقریباً مشابہ حالات وہی قوم اور نجف میں تھے. حیرت اور خوف، بیان امام دیتے تھے، حوضے سے دوسرے بھاگ جاتے تھے کہ کل ریڈ پڑنے والی ہے. اگر ریڈ بھی پڑی تو امام کو پکڑیں گے، آپ کو کیا کریں گے، آپ تو خاموش بیٹھے ہوئے اپنا درس پڑھ رہے ہو. لیکن وہ کہتے تھے بھاگو یہاں سے، کل یہاں حوضے پر حملہ ہونے والا ہے، یہاں سے بھاگ جاتے تھے. مہینے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر واپس آ جاتے تھے. کہتے تھے کہاں گئے تھے، کہتے تھے کوئی ماتم ہو گیا تھا، کسی کے جنازے میں گئے تو بہانہ کر لیتے تھے. امام نے آواز اٹھائی اس یزید کے خلاف، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، تنہا زندان میں گئے، جیل میں گئے، جلا وطن ہوئے، جلا وطن ہوئے. آواز اٹھائی، نجف کے اندر امام کو، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کو جب جلا وطن کیا گیا. یا ایک بڑا تعجب والا نقطہ ہے جو میں کئی دفعہ بیان کیا ہے، شاید آپ نے سنا ہو پہلے. ایک عجیب بات ہے کہ جلا وطن، جب حکومتیں کسی کو جلا وطن کرتی ہیں تو سزا ہوتی ہے جلا وطنی، اور ایسی سرزمین پر جلا وطن کرتی ہیں جہاں پر اس کے اوپر سختی گزرے، ورنہ کسی کو بھی 5-star ہوٹل میں جلا وطن نہیں کرتے. کسی کو مثلا پاکستانی کو کسی کو جلا وطن کرے سوئٹزرلینڈ میں، جلا وطن کر دیا انہوں نے مجھے، یہ تو جلا وطن ہی نہیں ہے. ایک فقی کو، مجتہد کو، عالم دین کو نجف حوزہ علمیہ میں جلا وطن کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ ایک دنیا دار کو سوئٹزرلینڈ بھیج دیں، چونکہ فقی کو حوزے سے بہتر اور کون سی جگہ چاہیے، اور وہ بھی نجف جیسا عظیم حوزہ، 1000 سالہ حوزہ، جہاں مرکز امیر المومنین ہے، جہاں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جہاں بڑے علماء گزرے ہیں، جہاں تشیعوں کی پائیگاہ اور مورچہ اور سنگر رہا ہے علمی، اس میں امام خمینی کو، جس نے یہ تجویز دی، یہ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت انقلاب کی تاریخ کے حوالہ بھی ہے میرے پاس، جس شخص نے یہ تجویز دی شاہ کو، شاہ بہت برہم ہوا اس پر. یہ ساواک کا چیف تھا، اس نے شاہ کو یہ تجویز دی کہ امام کو نجف بھیج دیں جلا وطن کر کے. تو شاہ نے اس کو عطا وہاں لکھا ہو کہ گالی بھی دی جواب میں اس کو کہ تیری ایسی تیسی تو یہ کوئی تجویز ہے تیری کہ یہ قوم کو اتنا آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا، قوم جو چھوٹا حوضہ ہے تو یہ بڑے حوضے میں چلا جائے گا تو یہ تو اور درد سر بنا گیا، یہ کیا تجویز دی تو نے؟ اس نے شاہ کو کہا کہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچے، میں بتاتا ہوں میں نے کیوں یہ تجویز دی ہے۔ کہا کہ اس نے تشبیہ جو دی اس کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، سواق خفیہ پولیس وہاں کی بہت ہی صفاق قسم کی خفیہ پولیس تھی، اسرائیلیوں نے اس کی تربیت کی تھی سواق کی۔ اس نے جو جواب دیا بڑا معنی خیز جواب تھا، اس نے کہا کہ نجف سمندر ہے، بحر ہے، اور اس سمندر کے اندر ویل مچھلیاں ہیں بڑی بڑی۔ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ کچھوے، سمندری کچھوے، وہ انڈے دیتے ہیں سمندر کے ساحل پر آ کر، یہ ڈاکومنٹری فلموں میں دیکھی ہوگی یہ چیز آپ نے، چونکہ لاہور میں تو سمندر نہیں ہے کہ کچھوا دیکھا ہو کبھی۔ سمندری علاقے سے باہر آ کر ساحل پہ انڈا دیتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد اس کا بچہ نکلتا ہے، وہ بچے اٹھ کے سمندر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بچے ہر مثلا سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، کچھوے کے بچے سینکڑوں بچے سمندر میں جاتے ہیں، لیکن دسیوں بچتے ہیں، باقی سارے شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ پرندے کھا لیتے ہیں، کچھ کو ویل مچھلیاں، کچھ کو شارک مچھلیاں، کچھ کو دوسرے موجودات، سمندر میں بڑے خونخوار موجودات رہتے ہیں، وہ کھا جاتی ہیں، نگل جاتی ہیں ان کو۔ ہمیشہ جب بھی چھوٹی چیز بڑے سمندر میں جائے تو وہاں پر موجود بڑی مخلوقات کا لقمہ بن جاتی ہے۔ یہ تعبیر استعمال کی تھی سواق کے خفیہ پولیس کے چیف نے کہ نہ ہم ان کو نجف میں درس کے لیے یا فقاہت کے لیے یا اجتہاد کے لیے نہیں بھیج رہے کہ تاکہ ان کے وارے نیارے ہوں وہاں پر، بلکہ وہاں پر ویل مچھلیاں ہیں موجود، اور یہ ان ویل مچھلیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ویل مچھلی کے سامنے ایک لقمہ بن جائیں گے، وہ نگل جائیں گی ان کو۔ شاہ کو بہت تجویز پسند آئی، خصوصاً ایرانی سفارت خانے نے نجف میں ایسے افراد کو تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ جو ہی خمینی روح اللہ نجف پہ قدم رکھے اس کو آڑے ہاتھوں لو، اس کو سنبھلنے نہ دو، اس کو اس طرح سے نگل جاؤ۔ لہذا امام کے جاتے ہی دوسرے دن پروپوگنڈا شروع ہوا، کہا کہ یہ روزہ خان آیا ہے، نہیں کہا کہ فقی، ایران میں روزہ خان کہتے ہیں مداح کو جو مداح ہی کرتے ہیں، ذاکر، کہا یہ ذاکر ہے، یہ اصلاً فقی نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ پروپوگنڈا کیا، بڑی بڑی شخصیتیں اس کے پیچھے تھیں، وہی ویل مچھلیاں، کہا کہ یہ شخص سرے سے مسلمان نہیں ہے، نجف میں یہ پروپوگنڈا ہوا، کہا یہ کمیونسٹ ہے، روس سے اس کے تعلقات ہیں، روس کا ایجنٹ ہے، یہ جو شاہ کی حکومت ایک شیعہ حکومت کے خلاف قیام کر رہا ہے، شاہ شیعہ ہے، یہ شیعہ حکومت کے خلاف اس شخص نے آواز دی ہے، شیعہ حکومت کا مخالف ہے، پس یہ شخص روس کا ایجنٹ ہے۔ اب یہ وہ پروپوگنڈے تھے جو نجف میں امام کے خلاف شروع ہوئے۔ امام کے جانے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد نجف کی فضا بہت ابتر ہو گئی، اتنی ابتر ہوئی کہ قریب تھا کہ دو گروہوں کے آپس میں ہتھا پائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، بہت ہی شدید قسم کی لڑائی۔ امام نے درس تعطیل کر کے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور انہیں بتایا کہ اصل ماجرا کیا ہے، پشت پردہ کیا ہے، خبردار، اپنے پیروکاروں کو منع کیا کہ خبردار، نہ کسی شخصیت کے خلاف بیان دینا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ کسی سے الجھنا ہے، جو کچھ سنتے ہو کان بند کر لو، بس میں بھی سن رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے۔ اس کے بعد امام نے اپنی معمول کی کاروائی شروع کی، نجف میں بیٹھ کر امام پیغام دیتے ایران میں۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ امام اپنے درس میں یا گھر کے اندر کیسٹ میں پیغام ریکارڈ کرواتے اور وہ کیسٹ، آڈیو کیسٹ آ جاتا ایران میں، اور وہاں سے وہ ڈب کر کے دوسرے ایران کے شہروں تک پہنچا دیا جاتا، یہ ایک طریقہ تھا۔ شاہ نے عراقی حکومت سے یہ چاہا کہ امام کی فعالیت ختم ہو۔ عراقی خفیہ پولیس کا چیف بغداد سے نجف آیا امام کے پاس اور آ کر امام سے کہنے لگا کہ آپ یہاں بیٹھ کر ایرانی حکومت شاہ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے، ہمارا معاہدہ ہے آپس میں کہ ہمارے خلاف ایران میں کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، ایران کے خلاف نجف میں کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، لہذا آپ جو کچھ آپ اپنا درس پڑھائیں، باس کریں، جو دوسرے علماء کر رہے ہیں وہ کام آپ بھی کریں، لیکن حکومت ایران کے خلاف یہاں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ فقی ہیں، عالم ہیں، آیت اللہ ہیں، مجھے آپ کی حیثیت کا احساس ہے، لیکن میں ایک افسر ہوں اپنی حکومت کا اور فرض شناس، میرا فریضہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو میری حکومت کے لیے مضر ہے، میرے ملک کے لیے، میں اس پہ ایکشن لوں۔ امام نے اس کو فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ایک فرض شناس افسر سے مل کر، ایک وظیفہ شناس افسر سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن امام نے کہا کہ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تجھے ایک فرض شناس مجتہد سے پالا پڑا ہے، یہ تیری بڑی بدقسمتی یہ ہے، مجھے خوشی ہے کہ تو فرض شناس ہے، لیکن تیری بدقسمتی یہ ہے کہ تو ایک فرض شناس عالم سے آ کے روبرو ہوا ہے۔ تیرے اوپر تیری حکومت کے فرائض عائد ہوتے ہیں، میرے اوپر میرے دین کے فرائض عائد ہوتے ہیں، تو اپنے صدر مملکت کے حکم کا مطیع ہے، میں اپنے پروردگار کے حکم کا مطیع ہوں، تو اپنے فریضے پر عمل کر، میں اپنے فریضے پر عمل کرتا ہوں۔ یہ جواب تھا امام کا عراق کی خفیہ پولیس کے چیف کو۔ کچھ عرصہ بعد امام کی فعالیت جاری رہی، آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا ایرانی حکومت کے دباؤ میں آ کر کہ امام کو نجف سے نکال دیا جائے، عراقی حکومت نے اعلان کر دیا کہ آپ کو عراق میں رہنے کا حق نہیں ہے، اور مہلت بھی صرف ایک یا دو دن کی دی کہ دو دن کے اندر اندر عراق کو چھوڑنا ہے آپ نے۔ فوراً امام کے ساتھی گئے بغداد میں، کویت کا ویزا لیا، چونکہ نزدیک ترین بارڈر کویت کا ہے، عراق کے ساتھ ٹکراتا ہے، امام چاہتے تھے وقتی طور پر کویت منتقل ہو جائیں، کویت کا ویزا لے لیا اور بائی روڈ کویت کے بارڈر پر آ گئے بصرہ کی جانب سے۔ جب کویت کے وہاں کی تصویریں بھی ہیں، شاید دیکھی ہوں گی آپ نے، کہ امام وہاں بارڈر پہ ریت پہ بیٹھ کر وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پر۔ وہاں پر پہنچ کر جب پہنچے تو اتنے میں شاہی حکومت، ایران کی شاہی حکومت کا فرمان یا تقاضا یا درخواست کویت حکومت کو پہنچا کہ آپ نے امام خمینی کو کویت میں نہیں آنے دینا، کویت میں نہیں آنے دینا۔ کویتی حکومت نے کہا کہ آپ معذرت، ہم نے ویزا دے دیا ہے لیکن ہم آپ کو کویت میں داخل نہیں ہونے دیں گے، معذور ہیں ہم اس سے، وہ اب کدھر جائیں، عراق میں چند گھنٹوں کے اندر اندر نکلنا ہے، کویت جس کا ویزا تھا وہ جانے نہیں دے رہے، اور کوئی ملک امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر توجہ فرمائیں، رپورٹر امام کے ساتھ آئے تھے خبر نگار کے، دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پر۔ وہاں پر ایک خبر نگار نے امام کا انٹرویو لیا کہ اب بتائیں آغا روح اللہ، اب بتائیں اب کہاں جائیں گے، اب تو سوائے شاہ کے سامنے تسلیم ہونے کے کوئی اور راستہ نہیں، اب یہ کہ لب بند کریں، معذرت کریں، معافی مانگیں اور داخل ایران میں جائیں اور شاہ سے کہیں کہ آپ کو ایران آنے دے۔ وہاں پر امام نے ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ خدا کی قسم میں ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر پر، ایک ملک سے دوسرے ملک پر ساری عمر بارڈروں پہ گزار دوں گا، اس یزید شہنشاہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا۔ شعار حسینی اور یہ ہے پیروکار حسینی، یہ ہے طریقہ اور روش و سنت شعار حسینی کو زندہ کرنے کے لیے۔ کس طرح شعار حسینی زندہ کری؟ مثلی لا یبایع لمثلے، ایک شعار، مجھ جیسا اس جیسے کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا. دوسرا شعار لو لم یکن ملجأ ولا مأوی، خدا کی قسم اگر زمین کے کسی نقطے پر مجھے پناہ نہ ملے، لما بعیات یزید ابن معاویہ ابدا، ہرگز یزید ابن معاویہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا. اقبال کو جو حسرت تھی، اقبال کربلا شناس بھی ہے اور حکیم پیتھالوجیسٹ امت، کل اشارہ کیا تھا نا کہ ایک شعبے کی ضرورت ہے ہمیں دین سوسائٹی سماج کی پیتھالوجی کی، امراض کتنی لگی ہوئی ہیں امت کو، سوسائٹی کو اور مذہبی طبقے کو کیا امراض لگی ہوئی ہیں. ایک گزرا حکیم دانا جو اس شعبے کا ماہر تھا، خوب بیماریاں سمجھتا تھا اور خوب علاج بھی تشخیص دیتا تھا، لیکن اس کے نسخے کو یہ استعمال نہیں کرتا تھا. خود بھی اس کو یہ احساس تھا، اقبال کو خود بھی احساس تھا، خود ان کا کہنا تھا کہ اثر من دانندے اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. میرا زمانہ اسرار کو سمجھنے والا زمانہ نہیں ہے، اور میرا گران قدر یوسف اور میرا حسین یوسف اس بازار کے قابل نہیں ہے. عصر من دانندے اسرار نیس، یوسف من بحر این بازار نیس. کیا نسخہ تشخیص دیا؟ نسخہ یہ تشخیص دیا کہ امت آپ جس کرب میں مبتلا ہے، جس بلا میں مبتلا ہے، اس کا علاج فقط کربلا ہے، اس کا علاج فقط کربلا ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوی دجلہ و فرات. اس امت کے اندر کوئی حسین نہیں ہے، دجلہ و فرات کے گیسو میں تاب آ گئی ہے، پیج آ گیا ہے، خم آ گیا ہے، لیکن اس گیسو کے خم کو سلجھانے والا، دجلہ و فرات کی زلفوں کے پیچ کو سلجھانے والا کوئی حسین نہیں ہے. کچھ کام ہیں عزیزان، کچھ کام ہیں جو ہر ایک سے نہیں ہو سکتے، جو صرف حسین ابن علی سے ہو سکتے ہیں. دوسرے آ کر بخت آزمائی کر بھی لے، ان سے یہ بات بنتی نہیں ہے. اور نسخے جو حسین ابن علی نے تجویز کیے ہیں، اگر وہ نسخے آج کی امت کو پلا دیے جائیں، جس طرح سے حضرت روح اللہ نے اپنی امت کو وہ نسخہ گھول کے پلا دیا اور اس امت کو یزید کے خلاف کھڑا کیا اور اس یزید کو اپنی امت کو کامیاب کیا اور یزید کو سرنگون کیا، یہ ہر جگہ تکرار ہو سکتا ہے، یہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. آج پاکستان کی نجات کا تنہا ذریعہ کربلا ہے اور حسین ابن علی کے نسخے ہیں. حسین ابن علی کے نسخے یعنی شعار حسین ابن علی، کہ آج 30 سال پہلے ہمارے زمانے میں یہ نسخے عملی ہو چکے ہیں اور اپنا امتحان دے چکے ہیں، مجرب نسخے ہیں. لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوی لما بعیات یزید ابن معاویہ ابدا. ہمیں یہ سناتے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے سوائے اس غلامی کے، اس ذلت کے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہی راہ غلط ہے. راہ درست یہ ہے کہ آپ امریکہ کو بھی سنا دو، یورپ کو بھی سنا دو، اور عالمی اداروں کو بھی سنا دو، شرق و غرب کو سنا دو، عرب و عجم کو سنا دو، کہ خدا کی قسم اس پاکستانی قوم کو دنیا میں کوئی ملجا ہو، کوئی ماوا نہ ملے، کوئی ٹھکانہ نہ ملے، یہ تشنی اور بھوکی مر جائے گی، لیکن کبھی بھی تو کے غلامی اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دن اس قوم کی عزت کا دن ہوگا. اگر ساری قوم پاکستانی تیار نہیں ہے، کم از کم وہ تو یہ کام کریں جو فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ ہم پیدا ہی حسین حسین کہہ کر ہوئے ہیں.
اور
عمل کریں, آپ اور میں عمل کریں, ہم عمل کریں نسخہ حسین پر, باقی بھی ہمارے برادران جب یہ دیکھ لیں گے کہ اس نسخے پر عمل کر کے نتیجہ نکلتا ہے, وہ بھی آ جائیں گے, وہ بھی حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, ان کا گیسو بھی الجھا ہوا ہے, ان کے گیسو میں بھی تاب آ چکی ہے, وہ بھی چاہتے ہیں تبدیلی آئے. آپ تجربہ کر کے بتائیں ان کو, اس ملک کے اندر تجربہ کر کے بتائیں, اور ہو سکتا ہے یہی لبیک عملی ہو جائے, قول سے عمل میں آ جائے یہ لبیک, اور ہر وہ فرمولہ جو سید الشہداء نے بیان کیا شعار بنا کر اگر میرے اور آپ کے عمل میں آ جائے, آپ نمونہ بن جائیں گے پاکستانی قوم کے لیے, آپ کی اتباع شروع ہو جائے گی, آپ کی اقتداء شروع ہو جائے گی, آپ کی اطاعت شروع ہو جائے گی, ساری قوم آپ کی اطاعت کرے گی. اس کو احیاء کریں. کس طرح سے احیاء کریں؟ جس طرح اصحاب با وفا حسین نے لبیک کہی حسین کی ندا پر. لبیک کا ایک نمونہ بیان کروں, وہی مصائب بھی ہے. سید الشہداء علیہ السلام جب کوفہ کے دوراہے پہ پہنچے, شہادت جناب مسلم کی خبر پہنچی, اپنا راستہ تبدیل کیا, وہیں سے ایک قاصد کوفہ روانہ کیا. البتہ ایک قاصد نہیں, کئی قاصد روانہ کیے مختلف شہروں میں اور مختلف افراد کے نام, لیکن ایک خاص قاصد کوفہ روانہ کیا. خط لکھ کے دیا اس کو, جس شخصیت کے نام خط لکھ کے دیا اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. لبیک کا نمونہ دیکھیں, لبیک کیسے ہوتی ہے. قاصد خط لے کے چلا جاتا ہے کوفہ, سید الشہداء کی وصیت کے مطابق رات کی تاریکی میں جانا, دن میں نہ جانا کہ خط پکڑا جائے گا. تاریکی میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو عبید اللہ کی فوج سے مخفی رکھتے ہوئے حبیب کے گھر تک جا پہنچتا ہے, دروازے پہ دستک دیتا ہے. کوفہ خوف کے ماحول میں ہے, کوئی دروازہ نہیں کھولتا کسی پر. حبیب کے گھر پہ دستک ہوئی, پوچھا کون ہے؟ کہا قاصد. کس کے قاصد؟ کہا در کھولو معلوم ہو جائے گا. حبیب نے دروازہ کھولا, قاصد نے سلام کیا اور خط دیا. خط لے کر حبیب اندر گئے, چراغ پہ خط پڑھنا شروع کیا, لیکن شاید ایسی قرأت کسی خط کی بہت کم نمونہ اس کا موجود ہو جس طرح حبیب نے قرأت کی. خط کا ایک ایک لفظ پڑھتے جاتے ہیں, ہر لفظ کے بدلے ایک آنسو آنکھ سے ٹپکتا جاتا ہے. زوجہ حبیب کے چہرے پہ نگاہیں جمائے ہوئے سارا منظر دیکھ رہی ہے. زوجہ کہتی ہیں لگتا ہے بہت ناگوار خط ہے کسی کا, بڑا کوئی رنجور اور درد مند ہے, کسی نے درد بھرا خط لکھ دیا جس نے میرے حبیب کو رلا دیا. پوچھتی ہے کون ہے, کس کا خط ہے؟ حبیب نے جواب دیا میرے مولا حسین کا خط ہے, میرے مولا کا خط ہے. زوجہ کہتی ہے مولا کا خط دیکھ کر پڑھ کر اس کو چومو, خوش ہو, گلے سے لگاؤ, سینے پہ لگاؤ, آنکھوں پہ لگاؤ, مولا کا خط تو خوشی کا باعث ہونا چاہیے, آپ رو رہے ہیں. حبیب نے کہا جو خط میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر پتھر بھی رو پڑے گا. حبیب کیوں نہ روئے؟ جو خط میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر تو عرش کو پھٹ جانا چاہیے, فلک کو پھٹ جانا چاہیے. حبیب کیا لکھا ہے خط میں؟ حبیب فرماتے ہیں میرے مولا نے لکھا ہے، اے حبیب، کوفیوں کے خط موصول ہونے کے بعد میں نے کوفہ کا ارادہ کیا تھا، راستے میں کوفہ کی بے وفائی کی خبر ملی، میں نے اپنا راستہ بدل دیا، میں زہرا کی بیٹیوں کو لے کر کسی نامعلوم مقصد کی طرف جا رہا ہوں، اگر ہو سکتا ہے تو ہماری مدد کو آئیے۔ یہ جملہ سن کر زوجہ پوچھتی ہیں، حبیب پھر ارادہ کیا ہے؟ حبیب کہتے ہیں میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں، آیا مصلحت ہے یا نہیں، چونکہ کوفہ عبیداللہ کے اختیار میں ہے، حبیب کا جانا مصلحت ہے یا نہیں۔ یہ جملہ سننا تھا، زوجہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، جس حبیب کے ساتھ میں نے زندگی بسر کی ہے یہ اس حبیب کا جواب نہیں ہو سکتا، یہ وہ حبیب تو نہیں ہے، حبیب یہ آپ ہو، وہ جو مولا حسین پر جان نثار کرنے والا حبیب آج مولا کا یہ خط پڑھ کر کہتا ہے کہ میں قوم کے سرداروں سے مشورہ کرتا ہوں، اگر مصلحت ہوئی تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ زوجہ کی یہ بات سن کر حبیب نے کہا، مجھے فقط یہی تجھ سے سننا تھا کہ آیا میرے بغیر رہ سکتی ہو یا نہیں، میرے جانے پر راضی ہو یا نہیں، اب جب کہ راضی ہو تو خدا حافظ، حبیب چلا اپنے مولا کی طرف۔ جناب حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا کہ کوفہ کی آبادی سے باہر انتظار کرے، رات کی تاریکی میں غلام گھوڑا لے کر منتظر ہے، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن جب حبیب قریب جاتے ہیں غلام کے، تاخیر کی وجہ سے غلام یہ سمجھا شاید حبیب کا ارادہ بدل گیا، زوجہ نے روک لیا، عبیداللہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، گھوڑے کے کان میں کہتا ہے، اے گھوڑا، تو میرے مولا حبیب کا گھوڑا ہے، مجھے حق نہیں تجھ پر بیٹھوں، لیکن آج شاید حبیب نہیں پہنچ سکتے، مجھے اپنی پشت پر سوار کر اور مولا حسین تک پہنچا دے۔ یہ جواب سننا تھا، حبیب نے رونا شروع کیا، مولا اتنی غربت، اتنی مظلومیت کہ غلاموں کو بھی رحم آ رہا ہے۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام کو بھی گھوڑے پر سوار کیا اور کاروان حسینی کی طرف گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب گئے، سید الشہداء علیہ السلام نے پہلی منزل پر لشکر بنایا، اپنا میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، مقدمہ بنایا، لشکر کے مختلف حصے، ہر حصے کا ایک سردار مقرر کیا اور پرچم بنائے اور ہر ایک کو ایک ایک پرچم دے دیا، ایک پرچم سید الشہداء نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ہر مجاہد بڑھ کے یہ کہتا تھا مولا یہ پرچم مجھے دے دے، امام فرماتے نہ، یہ پرچم میں نے اپنے مہمان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا مولا کون مہمان ہے؟ فرمایا کوفہ کی طرف سے میرا ایک مددگار آنے والا ہے، میرا ایک ناصر اور میرا حامی آنے والا ہے۔ لوگ کہتے مولا اب کوفہ سے امیدیں توڑ دیں، کوفہ سے کوئی بھی نہیں آئے گا، فرماتے جس کو میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ امام چلتے جاتے اور مڑ مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھتے، کوفہ کے راستے کی طرف نگاہیں کرتے جاتے، اتنے میں ایک بتایا گیا، سید الشہداء کو بتایا گیا کہ ایک گھوڑ سوار کوفہ کی جانب سے سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے کاروان روک دیا، گھوڑ سوار جب کاروان کے قریب پہنچتا ہے چلتے ہوئے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیتا ہے، اپنی پیشانی مٹی پہ رکھ دیتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ سید الشہداء رکے، اپنے گھوڑے سے اترے اور آ کر اپنے مہمان کو اٹھایا، پیشانی سے مٹی صاف کر کے بوسا لیا اور فرمایا مرحبا حبیب، اس غربت کے عالم میں مظلوم کی مدد کو آئے ہو۔ جب کاروان رک گیا تو جناب ثانی زہرا پوچھتی ہیں کہ ذرا دیکھنا کاروان رک کیوں گیا، آیا شامیوں نے حملہ کر دیا؟ کوفی دستے نے راستہ روک لیا. جب بتایا گیا نہ بی بی کوئی حملہ نہیں ہوا بلکہ کوفہ کی طرف سے گھوڑ سوار آیا, مولا نے کاروان روکا, گھوڑے سے اتر کر اس کو سینے سے لگایا, اس کی پیشانی پہ بوسا دیا. تو بی بی فرماتی ہے جلدی جا کر ذرا مہمان کا نام پوچھ کر آئیو. مہمان کا نام کیا ہے؟ پوچھ کر جب آیا تو بتایا بی بی آنے والے کو حبیب کہتے ہیں. تو ثانیہ زہرا نے کیا فرمایا؟ جا کر چچا حبیب کو کہنا سلام ہو حبیب, مرحبا حبیب, عالم غربت میں ہماری مدد کو آئے ہو. جب ثانیہ زہرا کا سلام پہنچا حبیب نے اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا اور فرمایا حبیب کہاں تیرا مقام, کہاں زہرا کی بیٹی کا سلام. لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.